الحاج وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي وزيران، ووزيراي على الأرض أبو بكر عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگان محترم، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جمادی الثانی کیا یہ آخری عشرہ ہے، اس مناسبت کی وجہ سے چند روز قبل پورے ملک میں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر حکومت وقت کی سرد مہری، بے حسی، لا علمی اور غفلت کے خلاف حسب سابق پرزور احتجاج کرتے ہوئے ملک بھر میں احتجاجی جلوس بعنوان جلوس مدح صحابہ نکالے گئے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ سپاہ صحابہ نے بلا کسی روک ٹوک اور بغیر کسی ہچکچاہٹ اور پریشانی کے ہر شہر اور ہر ضلع میں اپنی پوری قوت اور اپنی توانائی کا برملا اظہار کیا. دوسری طرف حکومت وقت نے بھی جو اجلاس 4 دسمبر کو بلایا ہوا تھا، ہفتہ کے روز میں اس میں شامل ہوا. اجلاس ہی میں مجھے یہ علم ہوا کہ اب دوبارہ اجلاس 7 دسمبر کو بلایا جائے گا، جس میں ایٹمی پروگرام پر بحث ہوگی. تو میں نے پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو کر سپیکر اور اراکین اسمبلی کی توجہ اس طرح مبذول کروائی کہ جناب والا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے سپیکر اور ممبران ہیں جو جماعت اسی سال محرم کے مہینہ میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی. 8 محرم کو نواز شریف کے دور اقتدار میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا تھا. پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں پیپلز پارٹی نے یہ آواز بلند کی کہ آج کے اس منعقدہ اجلاس کو فوراً برخواست کیا جائے. کیوں کہ آج 8 محرم ہے, 10 محرم یوم شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہم نے اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے, ہمارے اپنے اپنے پروگرام ہیں. لہذا اس سوگ کے موقع پر اس تاریخی دن کا لحاظ کرتے ہوئے اجلاس برخاست کیا جائے. تو میں نے عرض کی کہ اس وقت آپ اجلاس کی برخاستگی کا مطالبہ کر رہے تھے 10 محرم سے 2 روز قبل, اور آج آپ دوبارہ اجلاس بلا رہے ہیں اس دن جس دن حضرت صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے. لہذا ہم آپ سے برملا طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس پروگرام کو تبدیل کریں اور یوم صدیق اکبر کے موقع پر سرکاری بیان جاری کریں, سرکاری تعطیل کا اعلان کریں اور اس دن اجلاس بلا کر ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش مت کریں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پریشانی. سپیکر کی طرف سے تو اس کو کوئی جواب نہ دیا گیا, لیکن مجھے بڑا حوصلہ ملا جب اسمبلی کے بہت سارے ممبران نے میرے اس موقف کی تائید کی. انہوں نے بھی کہا کہ بالکل جو مولانا کہہ رہے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں. چنانچہ میں وزیر قانون سے ملا تو اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے. اس نے کہا اعظم بھائی اگر آپ مجھے 3-4 دن پہلے بتا دیتے تو میں یقیناً اس دن کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالتا کہ ہم اس دن اجلاس نہ کریں. اب ہم کیا کریں, 7 تاریخ کو اجلاس ہے, 8 تاریخ کو بے نظیر صاحبہ نے ایران روانہ ہونا ہے, کیونکہ جب تک کوئی 2-3 ننہال کے پاس نہ جائے اس وقت تک اسے چین نہیں آتا. ہماری بے نظیر صاحبہ جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کی وزیر اعظم بن گئی ہے وہ اپنے ماموں اور نانا جان اور نانی اور باقی رشتے داروں سے ملنے تشریف لے گئی ہیں. آج کل بہرحال وہ بھاگا, اس نے کہا جی میں مجبور ہوں, بے بس ہوں, اب کیا ہم کریں, اپوزیشن نے اجلاس بلایا ہوا ہے, ایٹمی مسئلہ ہے, ہم یہ اجلاس آگے پیچھے کریں. میں نے کہا اپوزیشن کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, آپ ایک دن آگے کریں, اپوزیشن کی طرف سے کوئی آپ کو اس سلسلے میں اگر مخالفت ہوئی تو وہ میری ذمہ داری ہے. خیر 7 دسمبر کو وہ اجلاس 22 جمادی الثانی کو اسمبلی میں ہوا, ایٹمی مسئلہ تھا, ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا. سابق وزیر اعظم صاحب نے ایک طویل تقریر لکھی ہوئی پڑھ کر سنائی اور اس بات پر شکوا بھی کیا کہ وزیر اعظم صاحبہ تشریف فرما نہیں ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میری تقریر کی باری آئی تو وزیر اعظم آ گئی, وزیر اعظم آ گئی, یا اسے اس کی تقدیر لے آئی. بہرحال ایٹمی مسئلہ پر یہ تقریر آپ حضرات کو انشاءاللہ چند روز تک مل جائے گی, کیونکہ اس دن اجلاس برخاست ہو گیا اور مجھے لاہور جلوس میں پہنچنا تھا. ہم نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں اپنے موقف کا اظہار کیا کہ بات سیدھی سیدھی ہے, ہم اس دین اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں جو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ سب گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو، یا کسی جگہ پر دھواں دھار فضا قائم کر کے اس کے ملنگ بن کے بیٹھ جاؤ. ہمیں دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اتنی تیاری کرو، اتنی قوت حاصل کر لو. تلہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تمہاری فوجی قوت کو دیکھ کر دشمن پہ روح تاری ہو جائے. اس لیے ایٹمی مسئلہ پر ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری قوم کو روکھی سوکھی کھانی پڑے، ہمارے شہروں کی سڑکوں کو کھندرات میں تبدیل ہونا پڑے، ہمارے ملک کے دریاؤں اور نہروں کو سوکھنا پڑے، ہماری زمین کو بے آباد اور بنجر ہونا پڑے، اور ہمیں دو وقت کی بجائے ایک وقت کا کھانا ملے، ہم یہ برداشت کر لیں گے. لیکن یہ سارا سودا اس وقت ہمارے لیے سستا ہوگا اگر پاکستان ایٹمی قوت حاصل کر لے. کیوں کہ آج کل اس دنیا میں جینے کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ شرافت نہیں ہے. اس دنیا میں جینے کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی توانائی ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ ایٹمی قوت ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر مجال ہے کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ جائے. اور یہ ضابطہ ہم نہیں مانتے. آج تک جتنے حکمران آئے یا آج کے حکمران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہندوستان ایٹم بم نہ بنائے تو ہم بھی نہیں بنائیں گے. ہم یہ ضابطہ نہیں مانتے. ہندوستان بنائے یا نہ بنائے وہ جائے بھاڑ میں، ہم بنائیں گے. ہم کوئی ہندوستان کے تابع، ہم کوئی ہندوستان کے دم چلے. اگر اسرائیل جو ایک بالش کے برابر جگہ نہیں رکھتا اسے ایٹم بم بنانے کی قوت صلاحیت دی جا سکتی ہے، اور اگر چھوٹے چھوٹے ملک ایٹم طاقت حاصل کر سکتے ہیں تو پاکستان کو ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہیے، اور امریکہ اور اپنے باقی کے اس کے سارے حمایتیوں سے، ہماریوں سے کہہ دینا چاہیے کہ ہماری قوم یہ طے کر چکی ہے ہم کسی صورت میں بھی ایٹمی مسئلہ پر کسی کے دباؤ میں آنے کے لیے قدم تیار نہیں ہے. میں نے آپ کی طرف سے، بلکہ میں نے ایک قدم بڑھا کر آپ کی طرف سے دینی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ بھی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ جناب ہمیں آپ سے ہزاروں اختلاف ہیں، آپ کی حکومت سے ہزاروں اختلاف ہیں، وہ ہیں، رہیں گے، موجود ہیں. ہمارے پایا استقلال میں یا موقف میں کوئی لغزش نہیں ہے، لیکن ایٹمی مسئلہ پر اگر آپ ڈٹ جائیں تو پاکستان کی ساری مذہبی اور ساری سیاسی جماعتیں اور ساری کی ساری مذہبی جماعتیں دینی جماعتوں کی حمایت لینے کے لیے ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اسی موقع پر میں نے کہا کہ یہ تو بات ہے ایٹمی مسئلہ کی، لیکن جناب وزیر اعظم صاحبہ آپ کے علم میں یہ بھی آنا چاہیے کہ آج کا دن کون سا دن ہے. آج کا دن حضرت صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے. آپ نے میرے احتجاج کے باوجود اسی اسمبلی میں میری طرف سے اسپیکر اسمبلی کے نام پوائنٹ آف آرڈر میں اٹھائے جانے والے نقطۂ اعتراض کے باوجود آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں دھرا. مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ آپ کے ارد گرد جتنے وزیر و مشیر ہیں انہیں اسلامی اقدار، اسلامی ایام اور اسلام کے بارے میں صفر بھی معلومات نہیں ہے. یہ آپ کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں. اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے یوم ولادت پر تو سرکاری طور پر اخبارات، ریڈیو، ٹی وی میں اپنا بیان جاری کیا ہے، حضرت صدیق اکبر کے ڈے پر آپ کا بیان کیوں جاری نہیں ہوا؟ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگ گئی اور اس نے اپنے وزیروں کو کوسنا شروع کر دیا کہ تمہیں چاہیے نہیں تھا کہ تم مجھے بتلاتے، تم مجھے بتلاتے. چنانچہ جب میں احتجاج کر کے بیٹھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ بہت سے ممبران اسمبلی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں، اگر آپ اسی بات پر احتجاج کر کے واک آؤٹ کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ واک آؤٹ کرنے کے لیے تیار
ہیں.
بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد کوئی اپنے نمبر بنانا یا اپنی تعریف کرنا نہیں تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم جہاں بھی چلے جائیں ہم اپنے موقف اور مشن اور پروگرام سے نہیں ہٹ سکتے. اسی عنوان سے ہم اسمبلیوں میں گئے. مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اخبار میں کوئی ایک بیان آ جاتا ہے الٹا سیدھا. آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے باضابطہ کچھ لابیاں الیکشن سے لے کر آج تک اس طرح سرگرم عمل ہیں کہ میرے نام سے منسوب بیان 100 میں سے 60 ایسے ہوتے ہیں جو میرے نہیں ہوتے، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، مجھے علم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اخبار میں بیان چھپ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھی فوراً پریشان، فوراً اخبار کا تراشے اٹھائے پھریں گے. دیکھو مولانا اعظم طارق نے کہہ دیا بے نظیر کی حمایت ہم کر رہے ہیں، دیکھو مولانا اعظم طارق نے کہہ دیا بے نظیر نواز شریف سے اچھی ہے، دیکھو مولانا اعظم طارق نے کہہ دیا بے نظیر کے خلاف تحریک نہیں چلائیں گے، دیکھو مولانا فاروقی صاحب نے یہ کہہ دیا. یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کے فضل و کرم سے جتنی غیرت اور حمیت آپ کے دلوں میں ہے آپ ہمیں اس سے پیچھے نہ سمجھے، آگے ہی ہیں ہم اللہ کے فضل سے. بیان غلط ہو سکتا ہے، ایک دن غلط بیان آتا ہے دوسرے دن تردید آ جاتی ہے ہماری طرف سے، لیکن اتنا کچا ہمیں نہ سمجھے. ہم نے جا کر نہ کوئی دولت نہ کوئی عہدہ اور منصب نہ کوئی جاگیر پرمٹ پلاٹ کی سیاست نہ کوئی ایسی سودے بازی کی ہے جس کی وجہ سے کوئی ہماری نگاہیں نیچی ہو یا ہماری گردن جھک گئی ہو یا ہمارے موقف میں کسی طرح کی کمزوری آ گئی ہو. بے نظیر کے بارے میں جو موقف جو پروگرام میرے جنگی شہید کار کا تھا 100 پروگرام میرا ہے، جو بات حق نواز شہید نے چوکوں چوراہوں میں کہی وہی بات اللہ کے فضل سے آپ اسمبلی میں سن لیں گے، اسی انداز میں اسمبلی میں جلغار کی جائے گی، اسی انداز میں عورت کی سربراہی کو اسمبلی کے فورم پر ٹھکرایا جائے گا. یہ مت ذہن میں رکھا جائے کہ شاید قومی اسمبلی کی ممبری ملنے کے بعد وہاں کی آب و تاب، وہاں کی چمک دمک یا وہاں کے عہدے اور منصب کوئی ہمارے ذہنوں کو مرعوب کر دیں گے. بے نظیر کی حکومت کی چمک دمک یا اس کی روک داب یا اس کی انتقامی کاروائیاں نواز شریف سے زیادہ نہیں ہیں. ہم نے اس کا دور دیکھ لیا، یہ کیا چیز بیچتی ہے. لیکن یہ بھی ہم سے کوئی توقع مت رکھے کہ بے نظیر کی وجہ سے ہم نواز شریف کو سلام کرنے لگ جائیں، بے نظیر کی وجہ سے ہم نواز شریف کے بے دام غلام بن جائیں، اس کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں. چونکہ شہری آبادی یا جو لوگ پی پی کے مخالف ہیں وہ پی پی کے خلاف ایسی طاقت کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو طاقت زیادہ قوت والی ہوتی ہے. نواز شریف کو ووٹ کیوں نہیں دیا، فراح کو ووٹ کیوں نہیں دیا، فاروق لغاری کو کیوں نہیں دیا، وسیم سجاد کو کیوں دیا؟ ہم اللہ کے فضل سے وہاں بیٹھے ہوئے اپنے ایمان عقیدہ موقف مشن پروگرام کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ بھی کرتے ہیں اس میں کوشش ہوتی ہے ہمارا کام آگے بڑھے پیچھے نہ ہٹے. اور نہ ہم کسی کے غلام ہیں، نہ ہم کسی کے دم چھلا ہیں، نہ ہم کسی کے ٹوٹ ہے کہ جیسے کوئی کہتا جائے ویسے ہم چلتے رہیں. گرامی قدر سامعین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محسن ہیں اس امت کے سب سے بڑے محسن، اور خلاق عالم نے ابتدا ہی سے آپ کو وہ فہم سلیم اور آپ کو وہ نیک سیرت عطا کی تھی، آپ اس فطرت سلیمہ پر پیدا ہوئے تھے کہ ایمان لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ 38 سال میرے جو جاہلیت کے دور میں گزرے، 38 سال کی وہ عمر جو سرزمین مکہ پر کفار مکہ کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان گزری، ان 38 سالوں میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لب کبھی شراب سے آشنا نہیں ہوئے. شراب کا یہ دور، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں. ایمان قبول کرنے کے بعد، شراب کی حرمت کے اعلان کے بعد شراب چھوڑ دینا، شراب کے مٹکوں کو توڑ کر مدینہ کی گلیوں میں بہا دینا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن شراب کو اس دور میں بھی منہ کے ساتھ نہ لگانا جس دور میں شراب خاندانی وجاہت، خاندانی عظمت کی دلیل ہوا کرتی تھی. اٹھائیے تاریخ عرب کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی. ایک آدمی اگر اپنے جوان بیٹے کے لیے کسی دوسرے گھر میں جاتا، سردار اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا، اس آنے والے مہمان کا اعزاز و اکرام کرتا، اور کافی دیر کے بعد مہمان نوازی کے تمام ضابطے پورا کرنے کے بعد وہ سردار آنے والے سے پوچھتا، آپ کیسے تشریف لائے؟ آنے والا کہتا کہ میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، آپ پہلے مجھے یہ بتلائیں ہمارا خاندان کیسا ہے. وہ کہتا بڑی عزت والا خاندان ہے. ہم لوگ کیسے ہیں؟ آپ شرفائے عرب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگوں کے نزدیک اور عوام کے ہاں اس کی کیا ویلیو ہے؟ میزبان کہتا آپ کا خاندان بڑی عظمت کا حامل ہے. تو یہ عرض کرتا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا جوان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں بیٹی دی ہے، میں آپ کے بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، گویا کہ رشتہ کے حصول کے لیے میں آپ کے گھر میں آیا ہوں. وہ آدمی یہ بات سن کر کہتا ہے آپ کا آنا سر آنکھوں پر، آپ کے اس مطالبے پر مجھے بڑی مسرت ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن ایک بات بتلائیں، آپ کے خاندان میں شراب کب سے چلی آ رہی ہے؟ آپ کے خاندان میں شراب کب سے چلی آ رہی ہے؟ یہ سوچتا، سوچ سوچ کر کہتا کہ میری معلومات کے مطابق، میری یادداشت کے مطابق ہمارا خاندان 800 سال سے شراب پی رہا ہے. جب وہ یہ سنتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے معذرت خواہ ہوں، گستاخی نہیں کرنی چاہتا، آپ میرے مہمان ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے خاندان میں 1600 سال سے شراب پی جا رہی ہے، اس لحاظ سے ہمارے خاندان کو تمہارے خاندان پر عظمت حاصل ہے، میں ایسے چھوٹے خاندان کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. شراب عظمت کی دلیل، شراب شان و شوکت کی دلیل. اس دور میں بھی اگر شراب کسی کے منہ تک نہیں آئی تو وہ ان چند افراد میں سے ایک سلیم فطرت پر پیدا ہو کر پروان چلنے والے ابو بکر ابن قحافہ ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے کبھی شراب نہیں پی. صرف شراب، بلکہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ خلاق عالم نے ان 38 سالوں میں، 38 سال کو تھوڑے ہوتے ہیں، اب میری عمر 30 سال ہے، ابھی 8 سال اور باقی ہیں 38 سال ہونے میں، اتنی عمر گزر جائے 38 سال میں، جبکہ میرے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پورے اہل مکہ بیت اللہ میں جا کر 360 خداؤں کے سامنے سجدہ ریزی کرتے تھے، ہر دن کا نیا خدا تھا، ہر گھر میں ایک بت تھا جو پوجا کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن ابو بکر کی پیشانی 38 سال میں جاہلیت کے دور میں اور کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی. ساتھیوں نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا ہاں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے والد محترم ابو کہا تھا، جب میں نے ہوش سنبھالا، کچھ چلنے پھرنے لگا، تو مجھے ساتھ لے کر اپنے اس خاص کمرے میں چلے گئے جہاں وہ جا کر عبادت کیا کرتے تھے. تو میں کیا دیکھتا ہوں, اس کمرے میں پتھر کا ایک بت رکھا ہوا ہے. میرے باپ نے جا کر ہاتھ جوڑ کر اسے سلام کہا, پھر اس کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں دعائیں مانگتا رہا اور اس بت کے نام کی مالا جپتا رہا, اس بت کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہا. پھر مجھے کہا, آؤ میرے بیٹے, یہ ہے ہمارا رب, یہ ہے ہمارے نفع نقصان کا مالک, یہ ہے ہمارا مشکل کشا, یہ ہے ہمارا حاجت روا, یہ ہے ہمارا معبود. تو بھی اسی طرح اس کی عبادت کر جس طرح میں کرتا ہوں, تو بھی اسی طرح اس سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جس طرح میں جوڑتا ہوں. ہم جو اس سے مانگیں گے یہ ہمیں دے گا, ہم جو اس کے سامنے مشکل پیش کریں گے یہ حل کرے گا, جو مصیبت پیش کریں گے دور کرے گا, جس بیماری سے شفا چاہیں گے فوراً شفا دے دے گا. اس لیے تو بھی یہی کر جو میں کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا, ابا جان پھر ایسا کریں, آپ چلے جائیں, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس معبود سے ہم کلام ڈائریکٹ ہوں, درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو, آپ چلے جائیں. والد صاحب باہر چلے گئے, دروازہ بند کر دیا. بڑے خوش کہنے لگے, کتنا لائق بیٹا ہے, کتنا عقل مند بیٹا ہے, کتنا دانا بیٹا ہے کہ اپنے رب کی میرے معبود کی تنہائی میں عبادت کرنا چاہتا ہے. باپ چلا گیا, آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا, اچھا تو ہمارے رب ہے, تو ہمارا مشکل کشا ہے, جو چاہے تو دے سکتا ہے, اگر ایسا ہے تو مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے, مجھے پانی پلاؤ, مجھے بڑی پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا, اور ساتھ ساتھ میں بھوکا بھی ہوں, کوئی اعلی سا کھانا میرے لیے پیش کر تاکہ میں کھانا کھاؤں پانی پیوں, جب پیاس بجھ جائے بھوک ختم ہو جائے پھر میں تیری جی بھر کے عبادت کروں. اب بت ہے وہ, تو بت ہے وہ, تو پتھر کا مجسمہ ہے. کافی دیر کھڑے رہے, فرمایا میری بات سمجھ میں نہیں آئی. ابا حضور نے فرمایا کہ جو کچھ مانگو اس سے مانگو, جو ضرورت ہو اس سے طلب کرو, پانی پلائیے کھانا کھلائیے, اور اچھا میرے جسم کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, ایک نیا لباس لے دیں, ایک جلدی سے نیا لباس پہن کر کھانا کھا کر پانی پی کر پھر تیری عبادت کرتا ہوں. اب بتوں سے کوئی آواز آتی ہے؟ کوئی نہیں. غیر خدا, پھر مردار, بے جان, بے حس, کیا جواب دے؟ فرمایا, دیکھو جواب نہیں دے رہے ہو, کافی عرصہ سے تمہارے سامنے, کافی دیر سے تمہارے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں, اب اگر جواب نہیں دو گے تو پھر میں انتقامی کاروائی کروں گا. جواب دو, جواب. پانی پلایا جائے, کھانا حاضر کیا جائے, فوراً ایک پوشاک لائی جائے. کچھ دیر کے بعد کہا, نہیں بولتا, نہیں جواب دیتا, تجھے میرے باپ کی 80 سالہ عبادت کا بھی حیا نہیں ہے؟ میرے باپ کی مقدس زمین تیرے سامنے جھکتی رہی, تو اب بھی راضی نہیں ہے, یا مطالبہ کر کے تجھے ضرورت کس بات کی ہے, یا میرا مطالبہ پورا کر. اب وہ کیا مطالبہ پورا کرے؟ اٹھے, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, ہاں کچھ دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ اب وہ کیا دے؟ اٹھایا پتھر, مارا اس کے منہ پر, منہ توڑ کے رکھ دیا, ہاتھ اڑا کے رکھ دیے. اور حضرت ابوبکر تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے بچپن کے دور میں جاہلیت کے یام میں وہ کام کر دیا جو کام اسی سرزمین پر اللہ کے رسول ابراہیم کر گئے تھے. توڑ دیا بت, چلے آئے واپس. باپ آیا, اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ آج تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے, آج تو دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں, آج تو جناب ہماری دیوی ہم پہ راضی ہو گئی, مہربان ہو گئی, آج تو ہر مشکل حل ہو گئی, میرے معصوم بیٹے نے کیا عبادت کی ہوگی. جب اندر گیا تو کیا دیکھا کہ بت کا کباڑا ہو چکا تھا, بت کا کباڑا ہو چکا تھا. توحید پرستوں کا یہی سیوا ہے, وہ سوائے خدا واحد کے کسی اور سے نہیں ڈرتے,
اور جہاں بھی وہ شرک و بدعت کا کوئی شجر خبیثہ ابھرا ہوا دیکھتے ہیں ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے جیسے کار دیا جائے. اس لیے ناموس صحابہ پر ہماری جدوجہد اپنی جگہ, مگر مت کوئی مشرک اور بدعتی سمجھے کہ ہم شاید اس مسئلے پر اپنا موقف نرم رکھتے ہیں. توحید پہ ایمان ہے, اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے, خدا کی الوہیت اور اس کے خلاق کے عالم ہونے پر اگر یقین ہے, پیغمبر کی رسالت اور سنت سے محبت ہے.
یہ تو اتنی بڑی بیماری ہے کہ خدا قہار و جبار کا اعلان ہے, ہر چیز بخش سکتا ہوں لیکن نہیں بخشتا, لا یغفرو ان یشرک بہ, جو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کو معافی نہیں مل سکتی. کہاں اس کی ذات اور کہاں یہ پتھروں کے مجسمے, کہاں خالق, کہاں اس کی مخلوق. میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر ایک بادشاہ اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہے, اس کے سامنے کروڑوں کی تعداد میں فوجیں ہیں, پوری کائنات میں اس کی فرما روائی اور اس کا حکم چلتا ہے, اگر اس بادشاہ کے تخت پر ایک کتے کے بچے کو کیچڑ سے اٹھا کر بٹھا کر کہا جائے جس طرح تو بادشاہ ہے اسی طرح یہ بادشاہ ہے, اس بادشاہ کی جو توہین ہوگی اس سے بڑی توہین اس بادشاہ کی ہے, بیادہ الملک اس بادشاہ کی ہے, علی کل شیء قدیر اس بادشاہ کی ہے, تعطی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء, کہ اس کی عدلا کی مخلوق کو اٹھا کر اس کی الوہیت کے تخت پہ بٹھا دیا جائے, اس کی عدلا کی مخلوق کو اٹھا کر پتھروں کے مجسمے اٹھا کر درختوں کے شاخیں اٹھا کر مردہ یا زندہ انسانوں کو اٹھا کر جانوروں یا حیوانوں کو اٹھا کر سورج قمر ستاروں کو اٹھا کر جنات یا فرشتوں کو اٹھا کر اس کی الوہیت کے تخت پر اس کے برابر بٹھا دیا جائے اور اس سے بڑھ کر اس رب کی کیا توہین ہوگی. کہاں کہاں پیدا کرنے والی ذات, کہاں وہ ساری کائنات کو وجود دینے والا, اور کہاں یہ اس کی اتنا مخلوق جو اپنے موت و حیات پہ قادر نہیں, جو اپنی ضروریات زندگی کو فنا کرنے پہ قادر نہیں, جو اس بات پہ قادر نہیں کہ ابھی کل کیا ہونے والا ہے, اور توحید کے مسئلے پر اللہ کی ذات کتنی باغیرت ہے, اللہ کی ذات کتنی غیرت کا اظہار کرتی ہے. فرمایا میرے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو ان سب کو ملا لاؤ, سب کو بٹھا دو, اور میرے مقابلے میں جتنے شریف تم نے بنا رکھے ہیں, میرے مقابلے میں جتنے کے دروازے جا کر تم دستک دیتے ہو, جس جس کے دروازے پر اپنی زمین نیاز کو چکاتے ہو, جا سب کو جمع کر کے کہو کل اجتماع الانسو والجن الا یاتونا, اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو جمع کر کے کہو کہ ایک مکھی پیدا کر دکھاؤ, ایک مکھی پیدا کر دو. نہیں یخلق ازباب ولا مجتمع اولا, یہ سارے جمع ہو کر بھی ایک مکھی پیدا, وہ جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ تیرا بیٹا کہاں سے بنا دیں گے, جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے تجھے بیٹی بنا کر کہاں سے دے دیں گے. کیا توہمات ہیں. بزرگان دین کا کام یہ تھا اور یہ ہے, وہ رشد و ہدایت کے دیپ جلائیں, وہ اللہ سے ٹوٹنے والے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں, وہ بھٹکے ہوئے گمراہی کے راستے پر چلنے والے انسانوں کو صراط مستقیم پر لا کر نور نبوت ان کے قلم میں ڈال کر ایمانی غیرت اور حمیت کی سپرٹ ان میں بھر کر ان کا تعلق پیغمبر اور خدا سے جوڑ دے. کل ہو اللہ کے راستے کو کیا سمجھا ہے تو, اور خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو, اللہ کے وہ بندے جنہوں نے ساری زندگی مخلوق خدا کو خدا سے جوڑا, جب وہ فوت ہو گئے تو انہی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. میں کہتا ہوں ایک بت کے سامنے سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, لکڑی کی مورتی کے سامنے سر جھکانا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کسی ولی, کسی متقی, کسی غوث قطب ابدال کی قبر کے سامنے سر جھکانا, بت کے سامنے سر جھکانے سے بڑا گناہ ہے. آپ کہیں گے کیوں,
इसलिए कि जो लोग बुत की पूजा करते थे, बुत तो बोल के नहीं कह सकता था, और जालिमों मैं बेजान हूं, मेरी पूजा क्यों करते हो। लकड़ी तो बोल के नहीं कह सकती थी, दरख्त तो बोल के नहीं कह सकते थे, लेकिन जिन पीरों पैगंबरों को तुमने आज उनकी कब्रों को सजदा गाह बनाया है, और वो सारी जिंदगी बोलते रहे, सारी जिंदगी कहते रहे, सारी जिंदगी इलाज करते रहे, अल्लाह के सिवा किसी के सामने मत आओ, अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं है, और जो सारी जिंदगी उसकी वादानियत के फरेरे लगाते रहे, उनके मरने के बाद उन्हीं के उस दावा की तकजीब करते हुए रब के मुकाबले में ना खड़ा किया। बुत कभी नहीं बोला, दरख्त कभी नहीं बोला, और नबी तो बोल बोल के थक गए, नबी तो तबलीग करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तौहीद के ऐलान की वजह से किसी को आरे से चीर दिया गया, तौहीद के ऐलान की वजह से किसी को देख में बंद करके आग पर चढ़ा दिया गया, तौहीद के नाम की वजह से किसी को तेल के खोलते कड़ाई में डाल दिया गया, और नारे तौहीद ही था जिसकी बुनियाद पर आमना के लाश को पैर में पत्थरों की बारिश का सामना करना पड़ा। लाल अल्लाह यहूद व नसारा इत्तखज़ू कुबूर औलियाहिम मसाजिदा। पैगंबर शाह इस्लाम का इरशाद है, अल्लाह लानत करे यहूदियों और नसरानियों पर जिन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। किन पर लानत करे? जिन्होंने नबियों की कब्रों को, किन पर लानत करे? जिन्होंने नबियों की, किसकी कब्रों को, किसकी कब्रों को? नहीं नहीं, कब्र किसकी, कब्र किसकी? कब्र नबी की, मजार पैगंबर का, कब्र नबी की, मजार पैगंबर का, रौजा रसूल का, जो उस पर झुका, जुबान पैगंबर की, बददुआ पैगंबर की, बारगाह खुदा की। अल्लाह जो नबियों की कब्रों को सजदा करे, तू उन पर लानत कर, तू उन पर। और वली नबियों से बड़े होते हैं? आम आदमी बड़ा होता है? ये तो शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने नबियों की कब्रों को भी महफूज रखा है, अल्लाह ने वलियों की कब्रों को भी महफूज रखा है। ये हमारे सर, ये गंदे अकीदे वाले सर, ये जब भी झुकते हैं, कभी खोते शाह के सामने, कभी चिड़ी शाह के सामने, कभी तूड़ी शाह के सामने, शायद उन वलियों की दुआएं ये थी कि अल्लाह हमें बचाना, हमें बचाना। आज भी जिन औलिया के मजारात पर जाकर लोग शिर्क और बिदात को फरोग देते हैं, कोई हो साहिब कशफ तो उनसे कशफ के जरिए पूछे, कोई हो साहब करामत तो ख्वाब के जरिए मालूम करे कि वो आज कितने नाला हैं, कितने नाखुश हैं, किस कदर परेशान हैं। हमारी कौम, हम तुम्हें रब से मिलाते रहे, तुम रब को छोड़कर हमारे दरवाजों पे टकरे मारने लग गए। बाबा फरीदुद्दीन गलशकर रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे हैं तो फरमा रहे हैं, जिस राह से मैं गुजर के जा रहा हूं, कोई इस राह से गुजरे, इस अंदाज से तकवा इख्तियार करे, इस अंदाज से दुनिया पे लात मारे, इस अंदाज में नफसानी ख्वाहिशात को कुचले, इस अंदाज में अल्लाह रसूल के फरमान पर चले, इस अंदाज में सूली पे अपनी जिंदगी को लटकाकर जिंदगी बसर करके जाए, इस राह पे गुजर के आए तो जन्नती है, इस राह पे गुजर के आए तो। उन्होंने कहा नहीं, वो राह नहीं, ये अलमारी राह है, ये छोटी खिड़की राह है, जो इस खिड़की से गुजरे वो जन्नती है। कमाल है, जो मदीना की जन्नतुल बकी में हो आए, जो मक्का की जन्नतुल माला से हो आए, जो मदीना की रियाजुल जन्ना से हो आए, वो तो ये बात नहीं कहता कि मैं जन्नती हो गया हूं, अब सब चीजें खत्म हो गई हैं, अब हर गुनाह माफ है। जो एक ताकी से गुजर जाए, जो एक सुराख से गुजर जाए, जो एक अलमारी से गुजर जाए, वो कहते हैं सारे साल की चोरियां भी माफ हैं, सारे साल की बदमाशियां भी माफ हैं, सारे साल के लगवियात भी माफ हैं। ये क्या बकवास है, हुक्मरानों को चाहिए ये चीज को बिदत का दरवाजा बंद कर दें। इससे बढ़कर क्या मजाक हो सकता है? غیر مسلم کافر لوگ کہتے ہیں یار مسلمانوں کو بھی عجیب دیکھا، کہتے ہیں سارا سال بدماشی کرو، نمازیں کہ نہ پڑھو، سچ کدی نہ بولو، سچی گواہی دینی نہیں، جھوٹی چھڑنی نہیں، رشوت خوب کھاؤ، حرام کھاؤ، رشوت کھاؤ، سود کھاؤ، سارا سال بدماشی کرو، جدو آوے محرم دا مہینہ دروازہ ٹپ جاؤ، ختم شاہ۔ کوئی ادا دی شریعت نہیں ویکھی؟ کوئی ادا دا ضابطہ بھی ویکھیا؟ غیر مسلم حیران ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود، شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود۔ کیا بات، وہ سب چیزیں چھوڑ دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑا ہے، بس باپ آیا بڑا پریشان، غصے سے ہانپتا کانپتا لرزتا ہوا گھر میں آیا، کہا ہے ابو بکر، حضرت ابو بکر کی امی کا نام یاد ہے؟ سلمہ ام الخیر۔ ام الخیر، ابو بکر کہاں ہے؟ جو بات ہوئی میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، اس نے تباہ کر دیا، ہم برباد ہو جائیں گے، اب ہم نہیں بچ سکتے۔ توہمات تھے، اس قدر یقین آ چکا تھا بتوں پر۔ حضرت طفیل دوسی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایمان لائے تو عرض کی اللہ کے رسول، میرے دوسا قبیلہ کے جو لوگ ہیں، طائف کے لوگ ہیں، وہ تو پتھروں بتوں کے، انہوں نے تو بہت بڑا بت وہاں کھڑا کیا ہوا ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کو توڑ دوں؟ حضور نے فرمایا چاہو توڑ دو۔ اب وہ گئے، انہوں نے کہا سنو قوم والو، میں اس بت کو توڑنے لگا ہوں۔ میں کہا تو اس کو توڑنے لگا ہے، ہم تیرے ساتھ لڑیں گے۔ نے کہا نہیں لڑو نہیں، عقل کی بات سنو، اگر یہ نفع نقصان کا مالک ہے، میں اسے توڑوں گا یہ مجھے مار دے گا، میں اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھوں گا یہ مجھے تباہ کر دے گا، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ اگر میں اس کو ناراض کروں تو میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بالکل مر جائے گا۔ نے کہا پھر کیوں لڑتے ہو مجھ سے، میں جانوں اور یہ جانے گا؟ لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اب جناب گئے، بت کا بازو توڑ دیا، واپس آ گئے، ساری رات لوگ کھڑے، اب نہیں بچے گا تو فیل، اب بچ ہی نہیں سکتا جناب، اور جو کچھ بتوں کے بارے میں تھا آج وہی کچھ ہم نے اللہ والوں کے نام پر نہیں کر دیا، فلاں کے مزار پر کوئی درخت کاٹ ہی نہیں سکتا جناب، فلاں کے مزار پر کوئی جوتا پہن کر جا ہی نہیں سکتا جناب، پیر پاؤں کاٹ دے گا، ہن پیر پائے پیر وڈن دے رہ گئے نے، ہن پیروں کا کام لوگوں دیا جوتیاں چکنا، کیا بات ہے، جوتا پہن کر نہ جاؤ ورنہ پاؤں دکھنے لگ جائیں گے، پیر کے مزار پر آئے ہو سر اکڑا کے نہ جاؤ، جھکا کر جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ تو خود اللہ کے سامنے جھکتے رہے، اللہ والوں کو بدنام کرنے کے کنڈے، طائف والوں نے کہا آپ نہیں بچ سکتا، انہوں نے دوسرے دن کہا کیوں بھائی، میرا کچھ بگڑا، کچھ میرے اندر خرابی آئی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، انہوں نے کہا آج دوسرا بازو توڑوں گا، دوسرا توڑ دیا۔ آخر اس بت کے توڑنے پر آدھی قوم مسلمان ہو گئی، انہوں نے کہا جو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہمیں کیا بچائے گا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ ہمیں، وہ ملتان کا اندھا جو اس کے بعد جائے کہ میں کو پتر گھنا ڈے، میں کو پتر تو آگے سے کہتا تو ہٹ آخے تو میں ڈوب گھنا ڈے وہاں، تو دھی آخے تو میں پتر بھی گھنا ڈے وہاں، ایک چلا گیا تو میرے جیسا، اس نے کہا میں بے اولاد ہوں، کہتا تو ہٹ آخے تو میں ڈو گھنا دے وہاں، تو دھی آخے میں پتر گھنا دے وہاں، اس نے کہا اندھے کے اندھے پہلے اپنی آنکھیں تو لے لے، اکھوں انی تے نہ نور پڑی، اکھوں انی تے نہ، اپنی آنکھیں لے نہیں سکتے، فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو مقدمہ میں بری کروا دیں گے، بچھڑے ہوئے یار ملوا دیں گے، پتھر دل کو موم بنا دیں گے، جو چاہو سو پوچھو، پوچھو جو چاہو، قسمت کے حال بتا دیں گے، بگڑی قسمت بنا دیں گے، ان سے پوچھو کہ تم فٹ پاتھ پہ اور کتنے دن بیٹھو گے، آج تمہارے پاس کتنے آئیں گے لٹنے کے لیے، آج شام کو جیب بھر کے جاؤ گے یا خالی کر کے جاؤ گے، ساتھ ہی ایک تھپڑ لگا دو کہ تمہیں پتا تھا کہ میں تھپڑ لگانے والا ہوں، اگر کہے پتا تھا تو پوچھو اب کتنے لگانے والا ہوں، یہ بتلا دو، جو چاہو سو پوچھو. اور ہمارے ملک کی در و دیوار اسی سے بھری پڑی ہیں، کالا علم، بنگال کا جادو، فلاں کا جادو، ٹونے کا مہار، فلاں کا مہار، یہ اس ملک کی دیواروں کا حال ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے. اور یہ ہمارا حال ہے، ہم کہتے ہیں او کچھ نہیں ہویا، بچہ نہیں ہوندا، چلو کالا جادو کرا لیے، فلاں نہیں ہوا، چلو کالا بکرا لیاؤ، کالی مرغی لیاؤ، پھر کالا خون کڈو، پھر کالے کاغذ پہ لکھو، پھر گل چپاؤ تو بچہ پھر بھی کوئی نہیں ہونا. یہ کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، ہر چیز قرآن میں ہے. کوئی پڑھنے والی زبان ہو، کوئی سمجھنے والا دل ہو، اور کوئی عمل کرنے والا انسان ہو تو بتلا قرآن کیا نہیں دیتا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ هُوَ قُرْآنٌ مُّبِينٌ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. ساری شفاؤں کا مرکز تیرے گھر میں، اور ساری بیماریوں کا علاج تیرے گھر میں، سارے دکھوں کی دوائی تیرے گھر میں، ساری پریشانیوں کا حل تیرے گھر میں. اس کو تو الماری میں بند کر کے رکھا ہے، سالوں پہ سال گزر گئے ہیں، تجھے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور جب ہوئی شادی کا موقع اٹھایا، دلہا دلہن کے سر پہ سایہ کر دیا، بعد میں بچی کو دے دیا، بچی بھی اس کو اس وقت دیکھے گی جب اس کا خاوند مرے گا. ہے صبح صبح کیا وقت تھا، گزر گیا زمانہ، حالانکہ ہماری عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن دیکھتے تھے خدا کی قسم بچپن میں، صبح ہوتی فجر کی نماز پڑھتے، گاؤں میں اس گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، اس گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہماری امی، ہماری بہنیں، دوسرے دیگر محلے کے چھڑوں پہلے قرآن پڑھ لیں. اور اب صبح اس وقت اول تو جاگ آئے گی نہیں، رات کو ٹی وی کی فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، صبح کو جاگ آ گئی، نماز غائب، ہر چیز غائب. پہلے تو عورتوں کو تو جلدی جلدی فکر ہے، کسی کی پتلون کس، کسی کا نالا کس، ان کو تو بھیج. اب بچوں سے فارغ ہو گئیں، اب کوئی اچھا سا گانا سنیں تاکہ سکون مل جائے، پھر گھر کا کام کاج کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر شکایات ہیں، مر گئے، پریشان ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ ہوگا، یہ جو کچھ ہوگا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. جو اعمال جیسے ہوں گے ویسے اثرات مرتب ہو کے رہیں گے. قرآن، دین، اسلام چھوڑ کر سکون کے متلاشی بنو، بے چینی پریشانی مقدر بن سکتی ہے، سکون کہہ نہیں پاؤ گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بغیر ذکر خدا بندی کے دلوں کا اطمینان کہاں سے لاؤ گے؟ مجھے یاد آ گیا، پچھلی مرتبہ میں نے کچھ طالب علموں کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ فتوے لے کر آئیں، لے آئیں بھائی ساتھی؟ چلو یک نہ شوت، ایک بھی فتوا نہیں لایا بھائی. میرے بھائی اگر آپ اتنے مصروف ہیں تو میں تو آپ سے کئی گنا زیادہ مصروف ہوں. مہربانی کریں یہ فتوا جات جلدی مجھے بھیجیں تاکہ فوری طور پر بل کی تشکیل دیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا.
ملک کے سرحدوں پر آج بھی، سابقہ ادوار میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، ایک جہاد تلوار، ٹینک، توپوں اور گولیوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے. اس کا مقصد بھی دشمن کی قوت کو پارا پارا کرنا اور اسلام کے راستے میں کھڑی ہونے والی رکاوٹ کو پامال اور دور کرنا ہوتا ہے. مسلمانوں کو آزادی، عظمت اور شوکت دلانا ہوتا ہے، اور ہو بہو وہی مقاصد الیکشن میں آج ہمارے پیش نظر ہیں کہ الیکشن میں دینی قوتوں کو عظمت اور سربلندی نصیب ہو، طاغوتی طاقتیں، منافق قوتیں لا دین عناصر کو شکست فاش. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، لاکھوں آپ کو شکوے شکایات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شکوے شکایات ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں. میں بڑے مختصر لفظوں میں بات کروں گا، لیکن جہاں تک ووٹ کی پرچی ہے، ہم ووٹ کی پرچی کو یہ سمجھ کر کہ چونکہ نالی نہیں بنی تھی لہذا ووٹ کی پرچی کا فیصلہ اب میں نے فلاں کی بجائے فلاں کے حق میں کرنا ہے، چونکہ مجھے سلام نہیں کیا گیا لہذا ووٹ کی پرچی اب وہاں نہیں جائے گی، چونکہ ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، چونکہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، لہذا ووٹ کی پرچی اب ادھر کی بجائے ادھر جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ووٹ کی پرچی کیا ہے؟ ووٹ کی پرچی نالیوں، سولن، سکولوں، بجلی کا قیمت نہیں ہے۔ ووٹ کی پرچی کی قیمت، اہمیت اور ضرورت آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ آج ووٹ کی پرچی کا معنی ہے، ہو بہو یہی معنی آج سے پہلے دور میں بیعت کا ہوا کرتا تھا۔ عوام جمع ہو کر کسی ایک آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی، گویا کہ وہ اسے اپنا نمائندہ، اپنا حکمران، اپنا امیر تسلیم کر لیتی تھی۔ عوام کی اکثریت کسی کی بیعت سے دستبردار ہو جائے، اس پر عدم اعتماد ہو جاتا تھا۔ جس کے ہاتھ پر عوام کی اکثریت بیعت کر لے، وہ عوام کا امیر اور خلیفہ ہوتا تھا۔ جس طرح آج ہم کثرت کے ساتھ کسی کو ووٹ دیں، تو دوسرے لفظوں میں کثرت کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ اطاعت کی بیعت کرنا ہے۔ بیعت اور ووٹ ہم مانیں، صرف شکل اور انداز بدلے۔ اور آپ جانتے ہیں کرب و بلا کی وادیوں میں جو واقعہ پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ کہ نواسۂ رسول سے یزید بیعت حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسرے لفظوں میں ووٹ لینا چاہتا تھا۔ ووٹ کا طلبگار تھا، بیعت کا طلبگار تھا۔ اگر آپ چاہتے تو یہ کہہ فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، تم مدینہ منورہ کی گلیاں بنا دو، میں آپ کو ووٹ دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے گورنری دے دیں، وزارت دے دیں، میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کر لیتا ہوں۔ لیکن نواسۂ رسول نے اپنے 72 ساتھیوں کو کرب و بلا کی وادیوں میں شہید کروا کر یہ درخت دیا ہے کہ ووٹ کی اہمیت، بیعت کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ اگر سامنے نااہل انسان ہے، اگر تجھ سے مطالبہ کرنے والا قاتل انسان ہے، مطالبہ کرنے والا نااہل غاصب انسان ہے، مطالبہ کرنے والا ظالم انسان ہے، اور پھر مطالبہ بھی نرمی سے، منت اور سماجت سے نہیں، بلکہ مطالبہ بھی شدت اور سختی اور تلوار کے ذریعے سے کرتے، تو اپنی جان قربان کر دے، مگر نائب کے ہاتھ میں اپنا ووٹ مت گھاس کر، نائب کے ہاتھ پر بیعت مت کر، نائب کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکا، نائب کی اطاعت مت قبول کر، نائب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دے، چاہے اس کے لیے تجھے جان کیوں نہ دینی پڑ جائے، چاہے اس کے لیے تجھے پیاس کے دربیاں کیوں نہ عبور کرنے پڑ جائے۔ گرامی قدر سامعین، ووٹ کیا ہے؟ آج ہم رونا روتے ہیں، یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ ہماری مشکلات ہیں، یہ رشوت ہے، یہ ظلم ہے، یہ تھانے کچہریوں میں ناانصافیاں ہیں، یہ مقدمات کے 20-20 سال تک جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے۔ ہم دھکے کھا کھا کے، امیر ایک دن میں انصاف لے کر چلا جاتا ہے، غریب انصاف کے لیے ترست ہے، اسے کوئی انصاف نہیں، سوائے سفارش کے، سوائے پیسے کے اس کی کوئی داد رسی نہیں ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں، جتنے مسائل، بے روزگاری ہے، سندیں ہاتھ میں لے کر تمام تر نوجوان تعلیم یافتہ سڑکوں پر گھومتے ہیں، ان کے لیے کوئی ملازمت نہیں، میرٹ کی بنیاد پر کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا، ہر جگہ اقربا پروری، ہر جگہ ان میرٹ کو جو ہے وہ ملازمتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ ساری خرابیاں آج جو ہیں، اگر ایک ایک آپ خرابی کا علاج کرنا چاہیں گے 100 سال گزر جائیں گے، مگر خرابیوں کا علاج، ان ساری خرابیوں کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف یہ ہے کہ موجودہ نظام کو بدل دو، موجودہ نظام کو، موجودہ سسٹم کو بدل دو۔ عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، اوپر سے لے کر نیچے تک، جو قانون، جو ضابطے، جو انگریز کے کالے قوانین عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھا ان قوانین کو، گندی نالیوں میں پھینک دو، ہمیں ان عدالتوں کچہریوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام چاہیے، ہمیں ان عدالتوں اور کچہریوں میں انگریز کا کالا نظام نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کا عادلانہ نظام چاہیے۔ اسلام کا عادلانہ نظام آئے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ بھی حل۔ اسلام تو وہ نظام ہے جس میں دودھ پیتے بچے کا بھی وظیفہ مقرر ہے، دودھ پیتے بچے کے لیے بھی وظیفہ متعین ہے، چاہے جائے کہ آپ ایم اے ہوں، آپ بی اے ہوں، آپ کے لیے کوئی روزگار نہ ہو، اسلام تو دودھ پیتے بچے کو، اسلام تو وہ نظام ہے جو یہ کہتا ہے کہ دریا کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا نہیں مرنا چاہیے، چاہے جائے کہ گھر میں بچے پیاسے بھوکے مر رہے ہوں۔ جب تک نظام نہیں بدلے گا، اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور ووٹ اور الیکشن یہ مرحلہ ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس مرحلے پر ہم ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں جو اسمبلی میں جا کے نظام بدل دیں۔ آپ جلسے کریں، جلوس کریں، مظاہرے کریں، احتجاج کریں، واویلا کریں، اس سے نظام نہیں بدلے گا، اس سے نظام۔ لیکن اگر آپ 217 میں سے 117 ممبر ایسے اسمبلی میں بھیج دیں جو یہ ایکٹ کر کے جائیں کہ ہم اس نظام کو بدلیں گے، تو آپ دیکھیں گے ایک دن میں نظام بدل جائے گا، ایک دن میں نظام۔ 117 تو بہت بڑی تعداد ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 30 ممبران، 25 ممبران قومی اسمبلی میں ایسے پہنچ جائیں جو عقیدے نظریے کی بنیاد پر اسمبلی میں ایک ہو کر متفق کا آواز بلند کریں اور یہ طے کر لیں کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے ملک کا نظام تبدیل نہیں ہوتا، چند دنوں میں ملک کا نظام تبدیل ہو جائے گا، قرآن و سنت کو والا رفتی نصیب ہوگی، تمام مشکلات اور مسائل کا حل سامنے آ جائے گا۔ لیکن نظام تبدیل اس وقت ہوگا جب ہمارے صحیح منتخب نمائندے اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے۔ نظام کی تبدیلی، اسلام کی بالادستی، قرآن و سنت کی سپرمیسی کو اپنے ملک میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلیوں میں صحیح نمائندے بھیجیں۔ تو صحیح نمائندوں کو کامیاب کرانے کے لیے جدوجہد کرنا یہ اسلام کی سربلندی کی جدوجہد ہے۔ صحیح نمائندوں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے پیسہ لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں صرف کرنا، جان مال ہر چیز قربان کرنا کہ صحیح لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں تاکہ اسلام کو سر بلندی ہو، یہ جہاد اکبر ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ الیکشن جہاد ہے۔ جہاد کے عنوان پر، جہاد کے موقع پر نہ جان کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ عزت آبرو اپنی اولاد کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ مال دولت جاگیر کی پرواہ کی جاتی ہے۔ ہم اس الیکشن کو جہاد سمجھ کر لڑ رہے ہیں۔ اس میں رب نے جو صلاحیت دی ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، سب کچھ جھونک دیجئے اسلام کی سر بلندی کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے۔ اس لیے ہم اس آج کے بعد آپ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ الیکشن نہیں، یہ جہاد ہے، یہ الیکشن نہیں، یہ ایک طرف سرمایہ ہوگا، دولت ہوگی، یہ وہی طاقتیں ہیں جو ایک طرف اسلحے سے مسلح ہو کر بڑی قوت کے ساتھ، بڑے جناب جذبے کے ساتھ، بڑے سورماؤں کے ساتھ آیا کرتی تھیں۔ کبھی احد میں آئیں، کبھی بدر میں آئیں، کبھی حنین میں آئیں، کبھی خندق میں آئیں، کبھی تبوک میں آئیں۔ آج وہی طاقتیں دولت کے بل بوتے پر، سرمایہ کے بل بوتے پر، جاگیروں کے بل بوتے پر، نوابیوں کے رعب کے بل بوتے پر سامنے آ کر ہمارے ملک کی باغ ڈور پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ ملک کے اقتدار کو حاصل کر کے حسب سابق اپنی منمانیاں بدماشیاں عام کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو، وطن عزیز کو جاگیرداروں، سرمایہ داروں، لٹیروں اور وڈیروں سے نجات دلا کر اسے صحیح قیادت کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ یہ کام اہل جہاد ہے، یہ کام اہل ایمان ہے۔ اس کام کے لیے جان بھی چلی جائے تو اہل شہادت ہے۔ تو پھر میں اس موقع پر کہہ دینا چاہتا ہوں، ہر وہ وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار جو اس راستے میں ہمارے مقابلے میں آئے گا، ہم جہاد سمجھ کر اس سے ٹکرائیں گے، ہم جہاد سمجھ کر اپنی توانائی صلاحیتیں صرف کر دیں گے، انشاءاللہ عزیز اس راستے میں آنے والا اسی طرح خسو خاشاک کی طرح بہ جائے گا جس طرح وہ تو پرر میں بہے۔ ہر راستے میں آنے والے کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، اس کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو دنیا نے 4 مارچ 1992 کو جنگ کی تاریخ میں دیکھا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جلسوں میں آپ کے سامنے ہم اپنا کردار کھلی کتاب کی طرح رکھیں گے۔ آؤ، یہ کھلی کتاب ہے، پڑھو، یہ کردار کھلی کتاب ہے، پڑھو، اس صاف و شفاف دامن پر کوئی نقطہ عیب دکھاؤ۔
اس کھلی کتاب کی کسی سطر پہ انگلی رکھو، اس صاف و شفاف ورق پر کسی جگہ پر کوئی دھاگ دھبا دکھاؤ، تم ورق الٹو گے تمہیں سوئی گیس نظر آئے گا، تم ورق الٹو گے تمہیں خدمت نظر آئے گی، تم ورق الٹو گے تمہیں غریبوں کا تعاون نظر آئے گا، تم ورق الٹو گے تمہیں ناموس صحابہ بل نظر آئے گا، تم ورق الٹو گے تمہیں کسان صدیت پر تقریریں نظر آئیں گی، تم ورق الٹو گے تمہیں کسانوں کے مسائل بیان نظر آئیں گے، تم ورق الٹو گے تمہیں مزدوروں کی ترجمانی نظر آئے گی، تم ورق الٹے چڑھتے جاؤ گے تمہیں ہر جگہ پر اسلام کی خدمت نظر آئے گی، غریبوں کی آواز لگتی نظر آئے گی، تمہیں کسی ورق پر مفاد کی جنگ نظر نہیں آئے گی، تمہیں کسی صفحے پر جھکنے اور بکنے کی پالیسی نظر نہیں آئے گی، تمہیں کسی صفحے پر کسی سطر میں قرضہ لینے کی ضرورت نظر نہیں آئے گی، اور تمہیں کسی صفحے پر کردار کی اور ذات کی خامی نظر نہیں آئے گی۔ جب ہم اپنا کردار کھلی کتاب کی طرح لے کر آئے ہیں، ہم جانچ کرتے ہیں جو مخالف ہے، جس سے اعتراض ہے میدان میں آئے اور آ کر مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ العزیز نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا